طاعت میں تساہل ہے. طاعت کہتے ہیں عبادت کو, اطاعت کہتے ہیں پیروی کو. طاعت میں تساہل ہے جو ہمت کی کمی ہے, طاعت میں تساہل ہے جو ہمت کی کمی ہے, اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے. طاعت میں تساہل ہے جو ہمت کی کمی ہے, اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے, اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ کام بنتا ہے یا خشیت سے یا محبت سے. امت میں دونوں کا فقدان ہے, اور حضرت والا نے ساری محنت محبت پر کی ہے خشیت سے زیادہ. حضرت فرماتے تھے خشیت ایسا ہے جیسے گاڑی کو دھکا لگایا جائے, دھکے سے گاڑی کتنی دور چلے گی. محبت کا پیٹرول مل جائے تو گاڑی خود بخود بھاگے گی. حضرت والا نے ساری زندگی یہی محنت کی, ایسی محبت حاصل کر لو کہ ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان, بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم. ایک بلبل ہے ہماری رازداں, ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. شاعری مد نظر ہم کو نہیں, واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم. طاعت میں تساہل ہے جو ہمت کی کمی ہے, اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے, اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے. حضرت والا سناتے تھے جب حیدرآباد کے چڑیا گھر میں حضرت تشریف لے گئے تھے تو اعلان ہوا, حضرت والا رحم اللہ تعالی فرماتے تھے اعلان ہوا کہ شیر کھلا رہ گیا ہے پنجرہ, شیر کا پنجرہ کھلا رہ گیا ہے, لہذا جلدی سے چڑیا گھر خالی کر دیں, کسی حادثے کے ذمہ دار پھر عملہ کسی حادثے کا ذمہ دار نہیں ہوگا. تو سب لوگ بھاگ رہے تھے, حضرت والا نے فرمایا جو ایک بڑے میاں لاٹھی لے کر لنگڑاتے ہوئے چل رہے تھے, سب سے تیز وہ بھاگ رہے تھے. شیر کا خوف ایسا ہے کہ ہر آدمی بھاگ رہا تھا, لیکن یہاں خالق شیر ہے اور جس کے قدرت میں سب کچھ ہے, جو آنکھیں دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے. حضرت والا فرماتے تھے اللہ تعالی کا حلم و کرم ہے. طاعت میں تساہل ہے جو ہمت کی کمی ہے, اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے, اور آگے ہیں تمناؤں میں پیچھے ہیں عمل میں, آگے ہیں تمناؤں میں پیچھے ہیں عمل میں. برکت کا ہمیں شوق ہے, حرکت کی کمی ہے. برکت کا ہمیں شوق ہے, برکت اللہ صاحب موجود ہیں, برکت کا ہمیں شوق ہے, حرکت کی کمی ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب کو آ جائیے, یہاں جگہ ہے. طاعت میں تساہل ہے جو ہمت کی کمی ہے, اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے. آگے ہیں تمناؤں میں پیچھے ہیں عمل میں. برکت کا ہمیں شوق ہے, حرکت کی کمی ہے. برکت کا ہمیں شوق ہے, حرکت کی کمی ہے. حرکت میں برکت ہے, جب حرکت کریں گے یعنی کچھ عمل کریں گے پھر جو ہے اس کی برکت ہمیں محسوس ہوگی. آگے ہیں تمناؤں میں, شاعر کہتا ہے کہ غم زندگی کا حسرت, حسرت موہانی کہتے ہیں غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائیں, میری سوچ کی بلندی میرے ہمتوں کی پستی, میری سوچ کی بلندی میری ہمتوں کی پستی. سوچتا تو بہت کچھ ہوں, جیسے حضرت والا رحم اللہ تعالی شعر پڑھتے تھے, ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں, ارادے باندھتا ہوں اسی چکر جاتے ہیں, کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری, اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری, حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری. اگر چاہتے ہو خدا کی حضوری, حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری. اور اگر خواہش بد کو ہم نے نہ توڑا, اگر خواہش بد کو ہم نے نہ توڑا,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء
خلا دیکھ رہا ہوں
ماشاء
اللہ حافظ اور
اگر چاہتے ہو حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری, حسینوں سے دوری ہے بے حد ضروری, اور وفادار ہو جا خدا کا تو پورا, وفادار ہو جا خدا کا تو پورا, اے شاہین اقبال اثر جان پوری, وفادار ہو جا خدا کا تو پورا, اے شاہین اقبال اثر جان پوری, وفادار ہو جا خدا کا تو پورا, اے شاہین اقبال اثر جان پوری. بہت بدحال ہوں لیکن سنورنے کا ارادہ ہے, بہت بدحال ہوں لیکن سنورنے کا ارادہ ہے, تیرے قدموں میں جینے اور مرنے کا ارادہ ہے. بہت بدحال ہوں لیکن سنورنے کا ارادہ ہے, تیرے قدموں میں جینے اور مرنے کا ارادہ ہے, تیرے قدموں میں جینے اور مرنے کا ارادہ ہے. میں ننگے خار ہوں لیکن بفیض گلشن مرشد, میں ننگے خار ہوں لیکن بفیض گلشن مرشد, بس اب دامن گل تقوی سے بھرنے کا ارادہ ہے, بس اب دامن گل تقوی سے بھرنے کا ارادہ ہے. میں ننگے خار ہوں لیکن بفیض گلشن مرشد, بس اب دامن گل تقوی سے بھرنے کا ارادہ ہے, بس اب دامن گل تقوی سے بھرنے کا ارادہ ہے. اور تجھے دیکھوں تجھے چاہوں تجھے مانگوں تجھے پاؤں, تجھے دیکھوں تجھے چاہوں تجھے مانگوں تجھے پاؤں, یوں ہی اب زیست کی تکمیل کرنے کا ارادہ ہے. آمین. تجھے دیکھوں تجھے چاہوں تجھے مانگوں تجھے پاؤں, تجھے دیکھوں تجھے چاہوں تجھے مانگوں تجھے پاؤں, یوں ہی اب زیست کی تکمیل کرنے کا ارادہ ہے, یوں ہی اب زیست کی تکمیل کرنے کا ارادہ ہے. اور مجھے اے ناخدائے بحر عشق حق سہارا دے, مجھے اب اے ناخدائے بحر عشق حق سہارا دے, محبت کے سمندر میں اترنے کا ارادہ ہے. مجھے اے ناخدائے بحر عشق حق سہارا دے, محبت کے سمندر میں اترنے کا ارادہ ہے, محبت کے سمندر میں اترنے کا ارادہ ہے. اور جلانا چاہتا ہوں خود کو عشق حق کی بھٹی میں, جلانا چاہتا ہوں خود کو عشق حق کی بھٹی میں, کہ تب کے مثل کندن اب نکھرنے کا ارادہ ہے, کہ تب کے مثل کندن اب نکھرنے کا ارادہ ہے. جلانا چاہتا ہوں خود کو عشق حق کی بھٹی میں, کہ تب کے مثل کندن اب نکھرنے کا ارادہ ہے. تجھے دیکھوں تجھے چاہوں تجھے مانگوں تجھے پاؤں, یوں ہی اب زیست کی تکمیل کرنے کا ارادہ ہے, یوں ہی اب زیست کی تکمیل کرنے کا ارادہ ہے.
ماشاءاللہ عمران میمن ہے.
تازہ اشعار دیکھیے گا, کہ جو ہی روشن کسی کی یاد کا فانوس ہوتا ہے, کسی کی یاد یعنی اللہ تعالی کی یاد, جو ہی روشن کسی کی یاد کا فانوس ہوتا ہے, دل تاریک مہر ذوفشاں محسوس ہوتا ہے. جو ہی روشن کسی کی یاد کا فانوس ہوتا ہے, دل تاریک مہر ذوفشاں محسوس ہوتا ہے, دل تاریک مہرے ذوفشاں, دل تاریخ ہے نا اندھیرا, دل ایسا لگتا ہے جیسے اس میں سورج نکل آیا. وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خنکی, جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے. جو ہی روشن کسی کی یاد کا فانوس ہوتا ہے, دل تاریخ مہرے ذوفشاں محسوس ہوتا ہے. اور مسلمہ کا سہارا اول و آخر ہے ذات حق, مسلمہ کا سہارا اول و آخر ہے ذات حق، فقط کافر خدا کے رحم سے مایوس ہوتا ہے، فقط کافر خدا کے رحم سے مایوس ہوتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، منع فرمایا کہ ہماری رحمت سے مایوس مت ہونا. فقط کافر خدا کے رحم سے مایوس ہوتا ہے اور سمجھتا ہے بری جو دین کے احکام سے خود کو، سمجھتا ہے بری جو دین کے احکام سے خود کو، تو قید نفس و شیطان میں وہی محبوس ہوتا ہے، تو قید نفس و شیطان میں وہی محبوس ہوتا ہے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار نہیں کرو گے اور چھوڑو گے تو نفس و شیطان اور ماحول اور معاشرے کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی. اتنی اعلیٰ غلامی چھوڑ کے اتنی ادنا غلامی اختیار کرنا کون سی عقل مندی؟ بیبی کے عز کے بری دی اور با کے پیوستی، دیکھو کہ کس سے جوڑ رہے ہو اور دیکھو کہ کس سے توڑ رہے ہو. سمجھتا ہے بری جو دین کے احکام سے خود کو، تو قید نفس و شیطان میں وہی محبوس ہوتا ہے. اور نحوست تو برے اعمال میں ہوتی ہے پوشیدہ، نحوست تو برے اعمال میں ہوتی ہے پوشیدہ، کوئی دن یا مہینہ کب بھلا منحوس ہوتا ہے. نحوست تو برے اعمال میں ہوتی ہے پوشیدہ، نحوست تو برے اعمال میں ہوتی ہے پوشیدہ، کوئی دن یا مہینہ کب بھلا منحوس ہوتا ہے، کوئی دن یا مہینہ کب بھلا منحوس ہوتا ہے. بہت سے کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، بہت سے مرحوم محرم، حالانکہ کوئی مہینہ اسلامی اعتبار سے منحوس نہیں، سب مبارک ہیں، زیادہ مبارک ہے، جیسے رمضان مبارک زیادہ مبارک، محرم بھی خوب مبارک ہے، لیکن منحوس کوئی نہیں. یہ صرف اپنا عمل چھپانے کے لیے ہم ایسا ڈال دیتے ہیں، نفس و شیطان اسی چکر میں لگا دیتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت بھاری ہے. کہتے ہیں بھاری ہے سفر کے مہینے میں. سنا ہے لوگوں نے آ کے بتایا کہ عورتیں جو ہیں وہ چنے، ابلے ہوئے چنے تقسیم کرتی ہیں تاکہ مردوں کے سر سے بلا ٹل جائے، تاکہ یہ جو کیونکہ سفر میں بلا آتی ہے. یہ سب حضرت والا نے فرمایا، یہ عہد جہالت کی باتیں، حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے. اور حضرت والا فرماتے ہیں مومن کی بہت منحوس گھڑی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اختیار سے ناراض کرتا ہے. یہ تو غیر اختیاری ہو گیا کہ مہینہ منحوس ہے تو ہم کیا کریں، ہو ہی نہیں سکتا. نہ مہینہ منحوس ہے، نہ دن، نہ گھڑی، نہ لمحہ، ہمارا عمل خراب ہوتا ہے. اسی کو بندے نے عرض کیا کہ نحوست تو برے اعمال میں ہوتی ہے پوشیدہ، نحوست تو برے اعمال میں ہوتی ہے پوشیدہ، کوئی دن یا مہینہ کب بھلا منحوس ہوتا ہے، کوئی دن یا مہینہ کب بھلا منحوس ہوتا ہے. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ میرا گھر ذرا دیکھ لیجئے، چل کے گھر کے چل کے دیکھ لو، بہت بھاری ہو گیا. میں نے کیا وزن کیا تھا، کتنا بھاری ہو گیا، یعنی کہ بھاری ہو گیا مراد منحوسیت آ گئی. میں نے کہا ٹی وی چل رہا ہے؟ کہ ہاں ٹی وی تو ہے. میں اس کو نکالو ہلکا ہو جائے گا، یہ سارا وزن جو ہے ٹی وی کا ہے، دن رات اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. نحوست تو برے اعمال میں ہوتی ہے پوشیدہ، کوئی دن یا مہینہ کب بھلا منحوس ہوتا ہے. اور دل مہجور جو ہی آشنائے قرب ہو جائے، دل مہجور جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے ہجر کے عالم میں، دل مہجور جو ہی آشنائے قرب ہو جائے، دل مسرور فردوس بری محسوس ہوتا ہے، دل مسرور فردوس بری محسوس ہوتا ہے. دل مہجور جو ہی آشنائے قرب ہو جائے، دل مہجور جو ہی آشنائے قرب ہو جائے، دل مسرور فردوس بری محسوس ہوتا ہے، دل مسرور فردوس بری محسوس ہوتا ہے. اور تامل لاکھ ہو لیکن تاثر سے نہیں بچتا، تامل لاکھ ہو لیکن تاثر سے نہیں بچتا. تامل کا ترجمہ جو ہے ذرا مشکل ہے، تامل یعنی سوچتا ہے آدمی، ایسے ہی باتوں میں نہ آتے ہمیں اس میں، تامل تو تھا ان کو آنے میں لیکن، یعنی سوچ و وچار کرنا کسی کام میں. تامل لاکھ ہو لیکن تاثر سے نہیں بچتا، اگر انسان کسی ماحول سے مانوس ہوتا ہے. تامل لاکھ ہو لیکن تاثر سے نہیں بچتا، ممکن ہے کہ فوراً وہ عمل نہ کرے لیکن اس کا تاثر ضرور وہ قبول کرے گا. تامل لاکھ ہو لیکن تاثر سے نہیں بچتا، اگر انسان کسی ماحول سے مانوس ہوتا ہے. اور ولایت اور سخاوت لازم و ملزوم کہلائے، ولایت اور سخاوت لازم و ملزوم کہلائے، ولی اللہ کب ہے دوستو کنجوس ہوتا ہے، ولایت اور سخاوت لازم و ملزوم کہلائے، ولی اللہ کب ہے دوستو کنجوس ہوتا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں ولی اللہ کنجوس نہیں ہوتا اور کنجوس ولی اللہ نہیں ہوتا. ولایت اور سخاوت لازم و ملزوم ٹھہرا کہلائے، ولی اللہ کب ہے دوستو کنجوس ہوتا ہے، اور گوارا شان محبوب خدا میں حرف کیوں کر ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. گوارا شان محبوب خدا میں حرف کیوں کر ہو کہ عاشق تو فدائے عزت و ناموس ہوتا ہے، کہ عاشق تو فدائے عزت و ناموس ہوتا ہے، اور ہمارے وجد و کیفیت کا حاصل ہے اثر اتنا، ہمارے وجد و کیفیت کا حاصل ہے اثر اتنا کہ محو رقص جیسے دشت میں طاؤس ہوتا ہے، کہ محو رقص جیسے دشت میں طاؤس ہوتا ہے. ہمارے وجد و کیفیت کا حاصل ہے اثر اتنا کہ محو رقص جیسے دشت میں طاؤس ہوتا ہے. طاؤس کہتے ہیں مور کو، مور محو رقص ہوتا ہے. اسی طرح جب آدمی اللہ کی یاد میں مست ہوتا ہے اس کا دل بھی اسی طرح مست ہو جاتا ہے.
عمران محمد ہے، بیٹے نے کل صبح ایک خواب دیکھا تھا اور اس میں بہت مبارک خواب ہے اور بشارت ہے اس میں حضرت والا کے لیے، حضرت والا کے غلام کے لیے. وہ آپ کو سناتا ہوں، کل وہ انہوں نے سنایا تھا مگر کچھ حصہ جو اس نے صبح کو یہ لکھتے اسی کی زبان میں جو کہا تھا انہوں نے لکھا تھا. وہ یہ اس نے تو بتایا تھا یہ لکھنا بھول گئے، تو جب یہاں انہوں نے سنایا تو واپسی میں اس نے بتایا کہ آپ تو یہ بات تو بتانی بھول گئے جی. تو پھر انہوں نے دوبارہ مجھے فون کیا رات کو، یہ بات رہ گئی تو وہ بات بھی سنا دیں گے. اور یہ جو سناتا ہوں بس یہ میں تو اس کا بالکل بھی اہل نہیں ہوں، مگر اللہ تعالی مچھر پہ بھی سے بھی کام لے لیتے ہیں. مچھر پہ بھی فضل فرما دے تو وہ ہاتھی ہو جاتا ہے، ذرے پہ بھی زیادہ وہ فضل فرما دے. تو وہ آفتاب بنا دے اس کو تو ان کی رحمت سے کیا بعید ہے. اللہ تعالی سے یہی مانگتا ہوں کہ حضرت والا کی غلامی کے صدقے میں اللہ تعالی نے میرے عیبوں کو چھپا دیا اور تھوڑی سی نیکیوں کو ظاہر فرما دیا. اس پر یہ الطاف اور عنایات میں تو اس قابل نہ تھا، مجھ پہ یہ لطف فراما میں تو اس قابل نہ تھا. بس اللہ تعالی جو دیکھا ہے اس بشارت کو حقیقت بنا دے میرے لیے. رحمت اللہ علیہ تو ان کا تو جو کچھ مقام تھا وہ کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. اس کو اللہ تعالی جی اس کی درجات کو ساتن فساتن ہر لمحہ بڑھاتا رہے قیامت جنت الفردوس. تو اس لیے سنا رہا ہوں کہ بزرگوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کوئی ایسی بشارت ہوتی تھی تو وہ اپنے متعلقین کو سنا دیتے تھے، اپنے احباب کو. تو اس کی وجہ یہ اگر کسی کے دل میں یہ ذرہ برابر بھی بڑائی اس سے محسوس ہو تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ ایسی باتوں کو سنائے، کیونکہ کسی چیز سے بجائے اس کے کہ اور ندامت ہو اور دل میں پستی آئے بجائے اس کے بڑائی آ گئی تو سب ختم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. لیکن یہ جو سناتے ہیں اہل اللہ اور ان کے غلام تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ عقیدت اپنے مربی سے ہوتی ہے اسی کے بقدر اللہ تعالی کا اس کے اوپر اس کا فضل ہوتا ہے. اگر جتنی یہ اللہ کے راستہ عجب ہے کہ کسی کے حسن ظن رکھے تو کیونکہ اس نے حسن ظن رکھا, اچھا گمان, نیک گمان رکھا, اس پر تو فضل یقینی ہے, یہ چاہے جیسا بھی ہو. جیسے بالکل ایسی بات ہے جیسے حضرت نے سنایا تھا کہ ایک ڈاکو تھا, وہ ڈاکا مارتا تھا, تو پوری زندگی اسی میں گزری, آخر میں بوڑھا ہو گیا تو اس نے سارا مال اپنا لے کے اور وہاں جنگل میں آ کے اسے دفن کیا اور اپنا تسبیح ہاتھ میں لے لی, داڑھی بڑھا لی اور اللہ اللہ کرنے لگا, جنگل میں ہی رہتا تھا. تو لوگوں نے دیکھا بہت سے کہ ایک آدمی رہتا ہے, نماز پڑھتا رہتا ہے, تو اس سے آ کے اس کے پاس آ کے بیٹھنے لگے اور اس سے دین کی بات پوچھنے لگے اپنی صلاح کے بارے میں, یہ سمجھ کے کہ یہ بڑا اللہ والا ہے, تو اس کو اپنی اس کے مطابق جو آتا تھا وہ بتا دیتا تھا, یہاں تک کہ وہ سب کے سب ولی اللہ ہو گئے, اس اپنی اصلاح ہو گئی ان کی رفت گناہوں کو چھوڑ کر اور اللہ والے بن گئے. تو پھر اس کے بعد میں نے مراقبہ کیا جو مریدین تھے اس کے سات آٹھ, تو مراقبہ کیا کہ ذرا دیکھیں کہ شیخ کا کیا مقام ہے, تو وہ انہیں کہیں نظر ہی نہیں آیا. تو انہوں نے پھر اس سے ان سے آ کے عرض کیا اپنے پیر صاحب سے جو اصل میں ڈاکو تھا پہلے, تو اس سے عرض کیا کہ ہمیں آپ کو پتہ نہیں آپ کو کیا مقام ہے, کتنا بلند ہے, ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو وہ پھر اللہ اللہ کرنے سے وہ اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت آ گئی تھی اور اخلاص پیدا ہو گیا تھا. تو جب انہوں نے یہ کہا تو رونے لگا اور کہا کہ سنو میرے دوستو, میرا اصلیت یہ ہے کہ میں تو ڈاکو تھا, تم اخلاص سے میرے پاس آئے اور تم نے اللہ اللہ کیا, تو اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں نواز دیا, میرا مقام کیا ہوتا, میں تو پستی میں ہی ہوں. تو اور رونے لگا. تو اس کے بعد اس نے کہا کیونکہ تم اخلاص سے آئے تھے اس لیے تم پر فضل ہو گیا. تو جو اخلاص سے کسی سے حسن ظن رکھتا ہے اس پر تو فضل یقینی ہے, دوسرا ہو یا نہ ہو. تو اسی لیے بزرگان دین ایسے اسران دیتے ہیں, کیونکہ اگر کسی سے حسن ظن نہیں ہوگا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا, یقینی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی کتنا ہی بڑا غوث اور ولی ہو, اگر کوئی اس سے حسن ظن نہیں رکھتا اس پر اللہ کا فضل نہیں ہوگا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جو شخص حسن ظن رکھتا ہے تو اپنے اخلاص کی برکت سے اس پر سب سے پہلے فضل اسی پر ہو جاتا ہے. لہذا اس کے بزرگوں کا قاعدہ ہے, حضرت والا نے ایک خواب دیکھا پھول پوری کو جب پاکستان بننے سے پہلے, کہ حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ پہ جو حضرت کے شیخ تھے, سورہ انفاق کا نزول ہو رہا ہے, تو حضرت اس وقت جانتے بھی نہیں سورہ انفاق کیا ہے. تو آخری رات میں حضرت پھول پوری سے عرض کیا کہ حضرت یہ سورہ انفال کیا ہے, تو حضرت پھول پوری نے فرمایا کہ کیوں کیا بات ہے. تو عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ پر سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے. تو حضرت پھول پوری بہت خوش ہوئے اور میں تمام اپنے پیر بھائیوں کو بلاؤ اور یہ خواب سناؤ, انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا. سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے, یعنی یہ نائب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی پہ حضرت نے تعبیر دی کہ انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا. تو پھر حضرت نے سب اپنے مریدوں کو جمع کر کے حضرت سے فرمایا کہ اپنا خواب سناؤ, اس لیے تاکہ ان کے دل میں حسن ظن پیدا ہو جائے, جس سے ان کا نفع زیادہ ہو جائے. تو اسی طرح ان کی نقل ہم بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی فضل فرما دے اور ہم پر بھی فضل فرما دے. اللہ بڑائی سے یا کسی خیال سے بچائے, کیونکہ قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ اصلیت کیا ہے. فصوف ترا اذن, حضرت پڑھ کرتے تھے فصوف ترا اذن کشف الغبار افرسن تحت رجل کام حمارو فصوف ترا اذن کشف الغبارو افرسن تحت رجل کام حمارو اب قریب دیکھ لو گے تو کہ جب غبار چھٹے گا تو اب قریب دیکھ لو گے کہ تم گھوڑے پر سوار ہو یا گدھے پر سوار ہو. یعنی قیامت کے اندر کی پردہ حجابات اٹھ جائیں گے, اس وقت اپنی حقیقت معلوم ہوگی کہ ہم کس بلند مقام پر تھے یا کس جس کو ہم سمجھ رہے تھے بہت بلند مقام پر ہیں. تو کہ ہے وہ بلند مقام نہ ہو, کسی ایسا ہو جیسے پستی میں کسی گدھے پر سوار ہے. تو فصوف ترا اذن کشف الغبار افرسن تحت رجلک حمار. تو یہ تو قیامت کے دن معلوم ہوگا, اس لیے بس ان بشارتوں کو اپنے لیے نعمت تو سمجھے, مگر یہ نہ سمجھے کہ بس میں جو ہوں میرا بیڑا پار ہو گیا. بیڑا پار تو جب ہی ہوگا جب عمل صحیح کرو گے, تقویٰ رکھو گے, اپنے اللہ گناہوں سے بچو گے, تو اسی وقت کام بنے گا. یہ قیامت ہی کے دن پتا چلے گا. اللہ ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. بس سب سے بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے, بس اسی کامیابی ہی کامیابی. اسی لیے عمران میمن ہے, حضرت والا کے خلیفہ ہیں دو, عمران میمن سلمان میمن, اور نعمان میمن جو ان کا چھوٹا بھائی ہے اس کو میری طرف سے اجازت ہے. تینوں ماشاءاللہ بڑے متقی, بڑے پرہیزگار, اور بہت ہی نوجوانوں میں ماشاءاللہ ان کے جو حالات مجھے معلوم ہے کہ کس طرح یہ کاروبار کرتے ہیں, سوائے شریعت و سنت کے مطابق کرتے ہیں, کسی گناہ کی اور کسی نقصان کی پرواہ نہیں کرتے. یہ نقصان ہو جائے گا اور ہم یہ کام کر لیں تو اللہ نے ایسی برکت دی جو ان سے پہلے ان کے کاروبار میں نہیں تھی. حضرت کی برکت سے بیٹھے بٹھائے ان کو وہ رزق مل رہا ہے ماشاء اللہ. اللہ اس کو اور مزید فرمایا کہ جو محنت کرنے والوں کو بھی نہیں ملتا. یہ کہتے ہیں ہم تو بیٹھے بٹھائے کھا رہے ہیں, نہ ہمیں کچھ محنت کرنی پڑ رہی ہے. حضرت کی دعاؤں کی برکت ان کے سے کو اللہ نے تقویٰ نصیب فرمایا, اس کی انعامات ہیں. ان کا بیٹا ہے نابالغ ہے, ابھی 11 سال کا ہے, بچہ ہی ہے. تو اس نے خواب دیکھا تھا تو کچھ اس میں کل میں نے سنوایا بھی تھا, پھر ان کا فون آیا, کچھ حصہ یہ بتانا بھول گئے تھے. اس نے راستے میں ان کو یاد دلایا کہ وہ بھی بتا دیجئے, لہذا پھر دوبارہ سے سنوا رہا ہوں. ذرا اور اندر آ جائیے, اور اس کمرے میں بھی جگہ ہے, کمرہ کھول دو بھائی, اور آگے بڑھائیے تھوڑا تھوڑا.
دروازہ کھول دیا, یہاں پر اس والے کمرے میں آ جائیں.
ہاں اندر آ جائیے.
جو لوگ سیڑھیوں میں بیٹھے ہیں وہ کمرے میں آ جائیں,
جو سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں کمرے میں آ جائیں. بعض جگہ عروج مفید ہے, بعض جگہ نزول مفید ہے. نزول زیادہ مفید ہے عروج سے. پنکھا چلا دیجیے. آگے سب سیڑھیوں سے اتر آئے, ماشاء اللہ, کوئی نیچے کی سیڑھیوں پہ نہیں. یا ربی معاف فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح بروز ہفتہ یعنی کل فجر کی نماز کے بعد احقر یعنی حذیفہ میرا بیٹا ایکر نے یہ خواب دیکھا کہ ایکر یعنی حذیفہ اپنے گھر کے باہر اپنے چار اور دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. ہم سب یہ منظر دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے باہر بنی بینچ پر تشریف فرما ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چپل نکالے تو پاؤں مبارک میں بہت خون بہ رہا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو صاف کراؤ. پھر سب دوستوں نے پانی لا کر خون صاف کیا. پھر فرمایا طائف کے میدان میں جو مجھے تکلیفیں آئی ہیں ایسی تکلیف تو شہید کو بھی نہیں آتی. پھر ایکر کی طرف یعنی حذیفہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے یہ تو مولانا حکیم محمد اختر صاحب کی ہے. پھر میں نے یہ عرض کیا وہ میرے شیخ تھے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے سے لگا کر فرمایا تم بہت خوش قسمت ہو. پھر میرے ایک دوست جو خود حافظ القرآن اور ہمارے محلے میں بہت ہی نیک بہت بڑے عالم اور بنوری ٹاؤن کے مدرسے کے بڑے استاد کا بیٹا 15 برس عمر ہے اس لڑکے کی, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب دوست جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ تو فرمایا کہ تم اور تمہارے دوست سب جنتی ہیں. پھر ایکر نے یعنی حذیفہ نے عرض کیا کہ آپ سید عشرت جمیل میر صاحب کو جانتے ہیں؟ تو حیرانگی اور خوشی کے عالم میں فرمایا کہ تم ان سے بیعت ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سید ہیں ان کا خیال رکھا کرو. پھر ایکر نے عرض کیا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقام, یہ بات کل میں وہ بھول گیا تھا بتانا, تو حذیفہ نے رستے میں گاڑی میں مجھے بتایا کہ جب بھائی یہ بات تو آپ بھول گئے تھے بتانا. تو پھر ایکر نے عرض کیا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقام کہاں پر ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ گئے ہیں اور وہ جنت کے اعلیٰ محل میں ہیں. پھر ایکر یعنی حذیفہ نے عرض کیا کہ حضرت میر صاحب کا مقام کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ وہ بھی اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ گئے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور بیان فرمایا جس میں صرف ہمارے گھر والے ہی موجود تھے. گھر کی خواتین بھی دوسرے کمرے میں بیان سن رہی تھی. پورے بیان میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب دامت برکاتہم ہی کی تعریف فرمائی ہمارا پورا گھر یہ بیان سن کر زار و قطار رو رہا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تب ایکر نے واضح طور پر اپنے دادا اور تایا کو دیکھا کہ بہت زیادہ آنسو جاری تھے. آخری میں فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں.
ان بشارتوں کو ہماری حق میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاملہ فرمائے. بہت مبارک ہے, اللہ تعالیٰ ناہروں پر فضل فرما دے تو ان کی رحمت سے کچھ بعید نہیں. فقیر کو بادشاہ بنا دے, بادشاہ کو فقیر بنا دے, ان کے دست قدرت سے کوئی کچھ چیز بعید نہیں. اللہ سے نیک گمان رکھتے ہوئے ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ اس بشارتوں کو ہمارے حق میں حقیقت فرمان دے, قبول فرمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو. یا اللہ جن کی ہم امتی اور غلام ہیں, اے اللہ انہوں نے جو بشارت دی ہم کو ویسا ہی بنا دے اپنے فضل سے. لائیے کتاب دے دیجیے. یہ حضرت والا کے ملفوظات ہیں، خزائن شریعت و طریقت، جن سے روزانہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ریا اور دکھاوے کا علاج، اشارہ فرمایا کہ ریا اور دکھاوے کا مرض بھی بہت برا ہے اور اعمال کو ضائع کرنے والا ہے، اور اس کے لیے مسنون دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یعنی یا اللہ میں شرک یعنی دکھاوے سے پناہ چاہتا ہوں، اس دکھاوے سے بھی جس کو میں جانتا ہوں، اور معافی مانگتا ہوں، اور اس دکھاوے سے بھی جس کا مجھے علم نہیں، یعنی جو اتنا خفی اور پوشیدہ ہے، جو دل کی گہرائی میں چھپا ہوا ہے اور مجھے اس کا احساس بھی نہیں. تو بہت ہی حضرت والا کا کتنا اہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہم دعا ہے کہ بعض دکھاوا تو ایسا ہے کہ آدمی کو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، یعنی غیر اللہ کے لیے یہ میں عمل کر رہا ہوں، کسی کو یعنی نماز پڑھنا پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا آ گیا تو اس نے اور سنوار کے پڑھنے شروع کر دی. فرماتے تھے کہ جیسے کوئی مدرسے والا محتمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ کوئی سیٹ صاحب آ گئے، تو پہلے اگر ایک منٹ سجدہ کرتا تھا تو اب تین منٹ سجدہ کرنے لگا. تو فرمایا یہ دکھاوا مخلوق کے لیے ہے، اور اس کا احساس ہو جاتا ہے آدمی کو کہ میں ریا کر رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ دعا جس کو میں جانتا ہوں وہ اس شرک سے، یعنی شرک دکھاوے سے، جو شرک اس لیے فرمایا کہ قریب ہے، شرک کے شرک جیسا عمل ہے کہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو چاہ رہا ہے، اپنے نفس کو چاہ رہا ہے، تو یہ اس طرح شرک ہے کہ غیر اللہ کو مانگ رہا ہے، غیر اللہ کو اللہ کی بجائے غیر اللہ کو چاہ رہا ہے. تو اس کا تو فرمایا کہ اس کا جس کا مجھے علم نہیں، یعنی جس کا مجھے علم ہے، بات تو ایسا دکھاوا تو عام ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن کچھ دکھاوا ایسا بھی ہے کہ جو اتنا پوشیدہ ہوتا ہے کہ دل کی گہرائی میں چھپا ہوا ہے اور آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ فضل فرما دے اور وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ مرض نہیں ہے، لیکن دل کی گہرائی میں کوئی ذرہ اس کا چھپا ہوا ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ اس دکھاوے کو معاف فرما دیجئے جس کا مجھے علم نہیں ہے، جو میرے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ دکھاوا تو وہ کرے جو مخلوق کو عملاً اللہ سے بڑا سمجھتا ہو کہ مخلوق میں میری بڑائی ہو جائے گی تو مجھے عزت ملے گی، لیکن ساری مخلوق میں آپ پسندیدہ ہوں اور اللہ کے نزدیک ناپسند ہوں تو کیا فائدہ، جوتے پڑیں گے اور جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونا کامیابی ہے اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہونا ناکامی ہے. ریا تو کبیرہ گناہ ہے، یعنی دکھاوا تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو. نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اللہ تعالی کو تھوڑا سا ناراض کرنا ان کے نزدیک معمولی بات ہے، حالانکہ جس طرح ان کا تھوڑا سا راضی ہونا ہر چیز سے بڑا ہے، رضوان من اللہ اکبر، اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہر چیز سے بڑی ہے، اللہ کا راضی ہونا ہر چیز سے بڑا ہے، اسی طرح ان کا تھوڑا سا ناراض ہو جانا بھی دونوں جہان کا سب سے بڑا خسارہ اور نقصان ہے. حضرت فرماتے ہیں میرے شیخ نے ایک قصہ سنایا تھا کہ گاؤں کی ایک لڑکی گانا گا رہی تھی کہ چھوٹی نہ جانو ظلم کر دوں گی، چھوٹی نہ جانو ظلم کر دوں گی. ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کے کان میں جو یہ آواز پڑی تو بے ہوش ہو گئے. سب لوگ سمجھے کہ یہ ملا بڑا رومانٹک ہے، یہ کیسا بزرگ ہے کہ ایک لڑکی کا گانا سن کر بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آئے تب پوچھا کہ حضرت آپ کیوں بے ہوش ہوئے؟ تو فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ چھوٹے گناہ مجھ سے کہ چھوٹے گناہ نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں ظلم کر ڈالتا ہوں، مجھے گناہ یاد آ گئے کہ اللہ پاک اتنے بڑے ہیں کہ ان کی چھوٹی سی نافرمانی بھی بہت ہے، جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کا حق بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے، اللہ تعالی ہر خوشی سے ہر شے سے بڑے ہیں تو ان کی تھوڑی سی ناراضگی بھی ہر شے سے بڑی ہے، سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت نے جھلنی بنوائی، یعنی جھلنی ناک میں پہنی جاتی ہے، وہ پہلے پہنتی تھی عورتیں، نتھ ہوتی تھی اور ایک بلاک ہوتا تھا ناک میں، وہ زیور وہ پہن کے جھلنی کہتے تھے پورب میں اس کو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت نے جھلنی بنوائی، جھلنی ناک میں پہنی جاتی ہے جو جھولتی رہتی ہے، اردو میں اس کو بلاک بھی کہتے ہیں، اس کا نام دیہاتی زبان میں جھلنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جھلنی تو گھڑائیں پیا اپنے منا سے پیامن بھاوا کنا، یعنی جھلنی تو میں نے اپنی طبیعت سے بنوائی ہے لیکن معلوم نہیں کہ میرے شوہر کو پسند آئے گی کہ نہیں۔ اس سے سمجھ لو کہ شوہر انسان ہے، ایک انسان کا مزاج نہیں معلوم کہ اس کو پسند آئے گا نہیں، تو ڈرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت پسند آئے نہ آئے، جب میدان قیامت میں فرما دیں کہ جاؤ ہم تم سے راضی ہیں، جاؤ جنت میں، تب اطمینان کی سانس لو، پہلے سے لوگوں کے کہنے سے اپنے کو کیوں بڑا سمجھتے ہو۔ یہ ایک شخص تھا، اس کا ایک گھوڑا تھا جو اس کو اٹھا کر پٹک دیتا تھا، وہ عاجز ہو گیا اور اس نے ایک دلال سے کہا کہ بھائی اس کو بیچ دو۔ دلال اس کو گھوڑے میں مارکیٹ میں لے گیا اور اس کی تعریف کے پل باندھنا شروع کیے کہ یہ گھوڑا ایسے چلتا ہے جیسے پانی بہتا ہے اور بجلی کی طرح تیز رفتار ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ تو اس سوار نے کہا کہ جب اس میں اتنی خوبیاں ہیں تو مجھے نہیں، تو میں نہیں بیچتا۔ تو دلال نے کہا کہ بے وقوف، تو نے اس گھوڑے کو 10 سال آزمایا ہے کہ یہ ہمیشہ تجھ کو پٹک دیتا ہے، اور تو 10 سال کے آزمانے کو بھول گیا میری جھوٹی تعریف سے۔ میں جھوٹی تعریف کر رہا ہوں کہ تاکہ تیرا سودا بک جائے۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہزاروں گناہ، ہزاروں خامیاں ہم اپنی محسوس کرتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، لیکن اگر کسی نے تعریف کر دی کہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ہوا میں اڑ رہے تھے تو خوش ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ واقعی میں بزرگ ہوں۔ خوش ہونا تو جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی بنا دے، لیکن دوسروں کی تعریف سے دھوکہ کھا کر اپنے کو بڑا سمجھنا جائز نہیں۔ یہی پھر سے سن لیجیے، یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہزاروں گناہ، ہزاروں خامیاں ہم اپنی محسوس کرتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، لیکن اگر کسی نے تعریف کر دی کہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ہوا میں اڑ رہے تھے تو خوش ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ میں واقعی بزرگ ہوں۔ خوش ہونا تو جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی بنا دے، لیکن دوسروں کی تعریف سے دھوکہ کھا کر اپنے کو بڑا سمجھنا جائز نہیں۔ قلب و نظر کی پاسبانی اور سنت صحابہ۔ حضرت نے فرمایا کہ اب میں دو نصیحت کرتا ہوں کہ نمبر ایک آنکھ بچاؤ اور نمبر دو دل بچاؤ۔ آنکھ بچانا بارڈر کی حفاظت، سرحد کی حفاظت ہے، اور دل بچانا دار الخلافہ اور کیپٹل کی حفاظت ہے۔ اگر نظر کی حفاظت نہ کی تو اس کی مثال یہ ہے جیسے پاکستان میں واگھا کی طرف سے دشمن آ جائے اور دل میں گندے گندے خیالات پکا لیے، دل میں حرام مزے لیے، تو گویا دشمن نے براہ راست دار الخلافہ پر حملہ کر دیا۔ لہذا نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت دونوں بہت ضروری ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو وہ سالک تہجد گزاری کے باوجود زیرو ہے، صفر ہے، ناکام ہے۔ جس ملک کے بارڈر یا دارالخلافہ پر دشمن کا قبضہ ہو اس ملک کا وجود کہاں رہے گا؟ تو جس کے قلب و نظر پر نفس و شیطان کا قبضہ ہو وہ سالک اور اللہ کا طالب کہلانے کا مستحق نہیں، لہذا ان دونوں چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس لیے آنکھ بچاؤ اور دل بچاؤ، آنکھ سے کسی نامحرم عورت کو مت دیکھو، کسی بیریش لڑکے کو یعنی جس کے داڑھی نائی ہو اس کو مت دیکھو۔ عورتوں کو دیکھنا، لڑکوں کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، کوئی معمولی جرم نہیں۔ بعضوں میں لڑکوں کو دیکھنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، بعضوں میں عورتوں کو دیکھنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ دونوں کو دیکھتے ہیں۔ بس عورتوں کو دیکھنا اور لڑکوں کو دیکھنا دونوں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ یہ کتنا صاف صاف حضرت بیان فرما رہے ہیں، یہ کیونکہ اس زمانے کے جو امراض ہیں، حضرت مجدد تھے تو مجدد پہ وہ سب منکشف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا کھول کے بیان کرنا اس کو آپ کو کہیں ملے گا بھی نہیں، کیونکہ جو مجدد جو کام کرتا ہے وہ اس شعبے کی اصلاح اور تجدید کرتا ہے۔ اتنا صاف بیان کرنا تاکہ دل پہ سب کے کھل جائے کہ کیا کیا چیز، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم لوگ عام بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم نے تو نہ لیا نہ دیا، صرف دیکھ لیا۔ مولوی لوگ بلا وجہ ہم کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم نے کیا جرم کیا؟ نہ لیا نہ دیا، بس دیکھ لیا۔ لیکن قرآن پاک نے اسی دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ آخر قرآن شریف اللہ تعالی کی کتاب ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں قل للمؤمنین، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اللہ نے یہاں خود کیوں نہیں منع کیا، جبکہ نماز کو خود کہا کہ نماز پڑھو، روزے کو کہا کہ روزہ رکھو، زکات کا خود حکم دیا کہ زکات ادا کرو، ہر چیز کا حکم خود دیا، مگر بد نظری بد نگاہی عورتوں لڑکوں کو نہ دیکھنے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہلایا۔ اس میں کیا راز ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح باپ کو اپنے لڑکوں سے یہ کہتے ہوئے حیا آتی ہے کہ بیٹا بری نظر مت ڈالو، باپ اپنے دوست سے کہلاتا ہے کہ میرے بیٹوں سے کہہ دو کہ ایسی نالائقی نہ کیا کریں، پس ربا کو بھی حیا آتی ہے، اس لیے اپنے رسول سے کہلایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ نظر کی حفاظت کیا کریں۔ جب ہم قرآن پاک ہی کا حکم نہ مانیں گے تو پھر کس کا حکم مانیں گے؟ یہ تو قرآن کا حکم ہو گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ نامحرم عورت کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ ہوگی تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں بہن بہو بیٹی وغیرہ کو کوئی غیر دیکھے؟ تو نظر کی حفاظت کا یہ قانون بھی اللہ نے ہماری عین فطرت کے مطابق بنایا ہے، لہذا ان کو مت دیکھو، نظر نیچی کر لو، اور جب وہ سامنے سے ہٹ جائے تو دیکھو۔ میرا شعر ہے یعنی حضرت والا کا شعر ہے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے یعنی آنکھیں بند کر لی، جھکا لی، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ تو دیکھنے کی بہت چیزیں ہیں، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، درخت دیکھو، دریا دیکھو، ماں باپ کو دیکھو، اپنی بیوی بچوں کو دیکھو، بہت چیزیں ہیں دیکھنے کی، بس جہاں کہہ دیا وہاں دیکھو، جہاں منع کر دیا وہاں نہ دیکھو۔ اللہ کو اختیار ہے کہ نہیں، جس نے آنکھ دی ہے اور آنکھ میں روشنی دی ہے اس کو حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ فلاں چیز کو دیکھو فلاں چیز کو نہ دیکھو۔ حرام چیز کو دیکھنا اپنے کو تکلیف میں پھنسانا ہے، دیکھنے سے دوسرے کی چیز کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ دیکھنے سے نہیں مل جائے گی، دل تڑپ کر رہ جائے گا۔ اس لیے بد نظری حماقت کا گناہ ہے کہ نہ ملنا نہ ملانا مفت میں دل کو تڑپانا کلپانا اور للچانا، اور اگر بد نظری سے نفس جو گناہ کرنا چاہتا ہے وہ نہ بھی کیا تو دل میں گناہ کا خیال تو آ جائے گا، شیطان گناہ کا پورا فیچر پیش کر دے گا، لڑکی ہے تو اور لڑکا ہے تو دونوں کو دیکھنے سے لڑکی ہے تو اور لڑکا ہے تو دونوں کو دیکھنے سے دل میں گناہ کا خیال تو آ جائے گا، شیطان اٹیک کر دے گا، لہذا اللہ نے منع کر دیا کہ پرائی چیز کو مت دیکھو، لڑکا ہے وہ تمہارے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں اور لڑکی ہے وہ تمہاری بیوی نہیں، پھر تم کیوں دیکھتے ہو؟ اگر غلط خیال آ گیا تو دل کا کبیرہ گناہ ہو گیا اور دار الخلافہ پر حملہ ہو گیا، دیکھنے سے براہ راست دل پر اٹیک ہو گیا اور اللہ سے مکمل دوری ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ صرف دو عمل کر لو، ایک آنکھ بچاؤ دوسرے دل کو بچاؤ. آنکھ بچاؤ گے تو دل خود ہی بچ جائے گا، بس ذرا دیر کے لیے نگاہ نیچی کر لو، وہ آپ سے تھوڑی کہے گی کہ مجھ کو دیکھو، وہ گھاس نہیں ڈالے گی، ایک منٹ لگے گا، جب سامنے سے گزر گئی تو نظر اٹھا لو اور دل میں گندے خیالات مت لاؤ. اگر ان دو عمل کی وجہ سے ولی اللہ نہ ہو جاؤ تو کہنا کہ اختر کیا کہہ رہا تھا، صرف یہی دو عمل مشکل ہیں، باقی سب اعمال آسان ہیں. بس جو مشکل عمل کر لے گا اس کو آسان عمل کرنا کیا مشکل ہے؟ جو بھینس اٹھا لے گا کیا وہ مرغی نہیں اٹھا لے گا؟ یہی دو عمل ہیں جس میں کلیجے منہ کو آتے ہیں اور سنت صحابہ ادا ہوتی ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے، اور درجہ اس لیے بلند ہوتا ہے کہ اس عمل سے سنت صحابہ ادا ہوتی ہے. اسی لیے حضرت والا نے ولی اللہ بنانے والے چار اعمال میں دو اعمال یہی بتائے ہیں، اور آخر عمر میں حضرت والا بیماری کے علالت کے زمانے کے 13 سال میں روزانہ جس وقت بھی مجلس ہو جاتی تھی، کوئی مجلس کا بھی وقت نہیں رہا تھا، جہاں حضرت بہت تشریف لے آئے اسی وقت مجلس شروع ہو گئی، صبح شام کی تو ہوتی ہی تھی، دن میں پتہ نہیں کتنی بار مجلس ہوتی تھی، اس میں حضرت والا یہی بار بار سنواتے تھے. روزانہ ہر شخص کو جو جنہوں نے حضرت کی مجلس میں آئے ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ یہ اعمال حضرت والا ہر مجلس میں بیان فرمایا دوسروں سے بیان فرمایا کرتے تھے. تو سنت تو اس لیے بلند ہوتا ہے کہ اس عمل سے یعنی دل اور نگاہ کو بچانے سے سنت صحابہ ادا ہوتی ہے. سنت صحابہ کیسے ادا ہوتی ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ بلغت القلوب الحناجر، ہم نے صحابہ کو اتنا آزمایا کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو ہلا دیا، ان کے دل پر ہم نے زلزلہ پیدا کر دیا، ایسی آزمائش میں ان کو ڈالا. تو نظر بچانا اور دل بچانا یہ دو فعل ہیں جن سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور آہ نکل جاتی ہے. عاشق مزاجوں سے پوچھو جن کو حسن پرستی کا مرض ہے کہ بتاؤ نظر کی حفاظت میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، صحابہ کے کلیجے بھی منہ کو آئے تھے، اور اس زمانے میں قلب و نظر کی پاسبانی اور حفاظت میں کلیجے منہ کو آتے ہیں، اور اس امت کو صحابہ کا عمل نصیب ہو جاتا ہے. کیا جی کی حضرت والا نے کہا اس آیت سے استدلال فرمایا کہ صحابہ کی جس طرح آزمایا گیا تھا اور کلیجے منہ کو آئے تھے، ہم وقت جہاد میں اور دشمنوں سے لڑائی میں رہتے تھے، اس زمانے میں وہ ظاہری جہاد تو نہیں ہے لیکن یہ جہاد جس وقت سب سے بڑا ہے وہ یہی قلب و نظر کی پاسبانی اور حفاظت ہے، کیونکہ اس سے دل کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں. اتنا مشکل عمل ہے تو یہ اس طرح یہ سنت صحابہ جس طرح صحابہ کے کلیجے منہ کو آئے تھے آزمائش سے، اسی طرح اس زمانے میں ان کے غلاموں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں تو یہ سنت صحابہ ادا ہو رہی ہے. عاشق مزاجوں سے پوچھو جن کو حسن پرستی کا مرض ہے کہ بتاؤ نظر کی حفاظت میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں. صحابہ کے کلیجے بھی منہ کو آئے تھے, اور اس زمانے میں قلب و نظر کی پاسبانی میں کلیجے منہ کو آتے ہیں, اور اس امت کو صحابہ کا عمل نصیب ہو جاتا ہے. تو اس دور میں صحابہ کے عمل سے مشابہ اور قریب تر یہی دو عمل ہیں. تو اس دور میں صحابہ کے عمل سے مشابہ اور قریب تر یہی دو عمل ہیں جن سے دل پر زلزلہ آ جاتا ہے اور کلیجہ اکھڑ کر منہ کو آ جاتا ہے. اور چونکہ صحابہ کا عمل سب سے اونچا ہے, تو ان کے عمل کا متبع, ان کی سنت کو ادا کرنے والا اونچے درجے کا ولی اللہ نہ ہوگا, کیونکہ گناہ کرنا شرافت بندگی کے بھی خلاف ہے اور شرافت انسانیت کے بھی خلاف ہے. ایک جوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صبر کرو اور بیٹھ جاؤ, اور نہایت پیار سے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا اگر تمہاری ماں سے کوئی زنا کی اجازت چاہے؟ کہا کہ تلوار سے اسے مار دوں گا. پھر فرمایا اچھا تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا اگر تمہاری بہن سے کوئی زنا کی اجازت مانگے؟ تو کہا کہ تلوار سے اس کو بھی ڈھیر کر دوں گا. پھر آپ نے کہا تمہاری پھوپھی ہے, تمہاری خالہ ہے؟ ہر ایک کا نام لیا. اس جوان نے ہر ایک کے لیے یہی کہا کہ میں تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس پیارے انداز میں اس کو سمجھایا, جس کے ساتھ تم زنا کی اجازت چاہتے ہو وہ کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی ماں, کسی کی پھوپھی, کسی کی خالہ ہوگی. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھ کر یہ دعا پڑھی, اللہم طاہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ, یعنی اے اللہ اس کے قلب کو پاک کر دے, اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے, اور اس کے گناہ کو معاف کر دے. صحابی عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر زندگی بھر مجھے کبھی زنا کا وسوسہ بھی نہیں آیا. جی اٹھے مردے تیری آواز سے, جی اٹھے مردے تیری آواز سے, پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. جی اٹھے مردے تیری آواز سے, پھر ذرا مطرب اسی انداز سے. اسی پر قیاس کر لیں کہ جن کو لڑکوں سے کے ساتھ بدفعلی کا ذوق ہے, وہ سوچیں کہ یہ لڑکا کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, اور ایک دن ابا ہونے والا ہے, تو کیا کوئی اپنے اولاد سے, اپنے بیٹے سے, اپنے بھائی سے, اپنے ابا سے بدفعلی کرے گا؟ اس کے علاوہ ہر فرد بشر پیغمبر زادہ ہے, کیا پیغمبر زادے سے کوئی بدفعلی کی جرت کر سکتا ہے؟ یہ تو طویل محفوظ ہے اور وقت اب ختم ہو گیا, اذان ہو رہی ہے. ہاں اس لیے اس کو اب مجلس ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت کے مجلس قبول فرمائے. حضرت والا کے ارشادات جو سنائے گئے, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے, ہمیں بھی سنت صحابہ ادا کرنے والا بنا دے, اور ہماری مغفرت فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی جلدی سب لوگ نماز کے لیے جائیں تاکہ تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے, کوشش کریں.